وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے پس منظر میں پاکستان نے 8 بھارتی سفارتکاروں کو جاسوسی اور دہشت گردی میں ملوث قرار دیا ہے. اس پر ہم دونوں ملکوں کا موقف لیں گے. آگے چل کر ہم وزیر داخلہ کا شدت پسندوں کا دفاع, کراچی اور لاہور میں حادثات اور آخر میں امریکی انتخابات پر بات کریں گے. اور اس پہلے موضوع پر ہمارے ساتھ ہوں گے مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر, اور بھارت سے ہم لے رہے ہیں سیاسی تجزیہ کار قمر آغا کو. سب سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں ایک رپورٹ جس میں پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی جو ہیں سفارتکار وہ مخبری کر رہے تھے, اسپائنگ کر رہے تھے اور دہشت گردی میں ملوث تھے. اس کے بعد ہم آپ کو سہیل انجم کی رپورٹ سنائیں گے, لیکن آئیے سنتے ہیں ناصر محمود کی یہ رپورٹ.
پاکستان اور بھارت کے درمیان ورکنگ باؤنڈری اور متنازع علاقے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فورسز کے درمیان حالیہ ہفتوں سے فائرنگ اور گولہ باری کے تبادلے سے تعلقات میں تناؤ کا اندازہ تو ہو ہی رہا تھا, لیکن اب یہ کشیدگی پوری طرح سے دو طرفہ سفارتی تعلقات میں بھی در آئی ہے. جمعرات کو پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن میں سفارتکاروں کے روپ میں 8 افراد پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں. ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان نفیس زکریا نے بتایا کہ مبینہ طور پر ان میں سے 6 کا تعلق بھارتی خفیہ ایجنسی را اور 2 کا انٹیلیجنس بیورو سے ہے, لیکن یہ لوگ بظاہر مختلف سفارتی عہدوں پر تعینات تھے.
In the garb of commercial activities, they were expanding their network of their operatives and agents, leverage their position as diplomats for ingress into influential circles for gathering inside information.
ترجمان نے کہا کہ کمرشل سرگرمیوں کی آڑ میں یہ لوگ اپنا نیٹ ورک بڑھا رہے تھے, اپنی سفارتی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ بااثر حلقوں میں داخل ہوتے اور مختلف کاروائیوں کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو نقصان پہنچانے میں بھی ملوث رہے. بھارت نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ کر ان 8 کارکنان کو ملک واپس بلا لیا ہے کہ ان کی شناخت ظاہر کیے جانے سے ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا چکا ہے. گزشتہ ہفتے ہی پہلے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک سفارتی کارکن کو پولیس نے جاسوسی کے الزام میں حراست میں لیا, اور بعد ازاں نئی دہلی نے اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے چلے جانے کا کہا. اس کے رد عمل میں پاکستان نے بھی اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے ایک عہدیدار کو ایسے ہی الزامات کے تحت ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا. علاوہ ازیں نفیس زکریا نے بتایا کہ پاکستان نے اپنے ان 6 سفارتی حکام کو واپس بلا لیا ہے جن کے نام بھارت نے ظاہر کر کے ان کی اور ان کے خاندان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے. سفارتی مبصرین کا کہنا ہے کہ خود مختار ملکوں میں ایک دوسرے کے سفارتکاروں سے متعلق تحفظات اور ان کو ملک چھوڑنے کے لیے کہنا کوئی غیر معمولی بات نہیں, لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ معاملات تعلقات میں تنزلی کو ظاہر کرتے ہیں. پاکستان کے ایک سابق سفارتکار خالد سعید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ کسی طور بھی دو طرفہ تعلقات کے لیے اچھے اشارے نہیں ہیں.
دونوں ملکوں کے بڑے بڑے مشن ہوتے تھے, دونوں ملکوں کے کانسولیٹ بھی ہوتے تھے, لیکن پچھلے کئی سالوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ انڈین کانسولیٹ کراچی میں بند ہے اور ہمارا کانسولیٹ جو ممبئی میں کھلنا تھا وہ نہیں پوری طرح سے کھل سکا کیونکہ جگہ نہیں ملی, پھر وہ بھی بند ہو گیا. تو اب یہ ایمبیسیز ہی رہ گئی ہیں, کانسولیٹ تو کوئی نہیں ہے, تو ایمبیسیز میں بھی یہ شروع ہو گئی ہے ڈاؤن گریڈنگ, جو کہ اچھی بات نہیں ہے.
امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے مابین سفارتی تناؤ سے آگاہ ہے اور اس پر نظر رکھے ہوئے ہے, لیکن واشنگٹن کے بقول دونوں ملکوں کو کشیدگی میں کمی کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, جس کی امریکہ بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ہم شروع کرتے ہیں پاکستان کے مشرق وسطی میں سفیر مشتاق مہر سے. مہر صاحب, آپ بتا سکتے ہیں سننے والوں کو کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. فورن آفس نے جو کچھ کیا ہے, جسے کہتے ہیں سفارتی زبان میں ٹٹ فار ٹیٹ, یہ وہ نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ بھارت نے بھی ایک پاکستانی کو جاسوسی کے الزام میں واپس جانے کے لیے کہا تھا. اس طرح دیکھتے ہیں یا آپ کے خیال میں واقعی کوئی ثبوت سامنے آئے ہیں کہ یہ سفارتکار جو ہیں وہ جاسوسی کر رہے تھے؟
جی, بہت مہربانی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ کا ایک ایلیمنٹ ضرور ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان, वो कहते हैं यू डू इट एंड आई विल डू इट आल्सो, लेकिन ये पहली दफा है कि इतना मैसिव स्केल पे एक्सपल्शन हुई है. नाल में एक दो बंदा वो पकड़ा जाता है या उनको ब्लेम किया जाता है. ये जो 6-7 बंदे निकाले गए हैं ये तो बड़ा सीरियस स्टेप है. और उसकी मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर दो वजूहत है. एक तो कश्मीर की सिचुएशन है, जो कश्मीर में जितना प्रेशर बढ़ता है हिंदुस्तान की हुकूमत उससे रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के लिए वो पाकिस्तान में अपनी नीफेरियस एक्टिविटीज को बढ़ाती हैं. खासतौर पे पाकिस्तान में बहुत से सेंसिटिव ग्रुप्स हैं जो हिंदुस्तान की गोद में हैं, जो हिंदुस्तान से मदद लेते हैं, जो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं या हिंदुस्तान की पॉलिसी को तो करते हैं. और दूसरा ये है कि जो हिंदुस्तान का यहाँ पे इंटेलिजेंस का पैरा फैलेलिया है वो बहुत स्ट्रांग है, और वो 1965 की जंग के बाद उन्होंने मैसिव इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह इंटरनली वीक किया जाए. और उसकी वजह यह है, मैं एक मिनट में आपके सामने सर्च करना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वेस्ट पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है. वो बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है दुनिया के स्टैंडर्ड के लिहाज से. तो जो एक्सटर्नल बॉर्डर्स हैं वो तो हमारे प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन इंटरनल जो वीकनेस है, जो इंटरनल सर्वोटाज है, जो इंटरनल डिस्यूनिटी है, जो इंटरनल एजुकेशन है, वो हिंदुस्तान के पास कैपेबिलिटी है और वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो उसको ऑगमेंट करना चाहते हैं. और खासतौर पर ये सेक्टेरियन इश्यूज जो हैं, ये जो एमकेएम के इश्यूज आए हुए हैं, ये जो टारगेट किले के इश्यूज आए हुए हैं, बलूचिस्तान की डिफिकल्टीज है, अब आप ये धरनाज और जो सीपैक के प्रोजेक्ट के खिलाफ अपोजिशन देख रहे हैं, तो बहुत लाइव किस्म के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इंटरेस्ट है. तो ये पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है मेरी नजर में वो ठीक है. हालांकि ये जो ऑफिशियल निकाले गए हैं वो तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हाई लेवल एस्पिनाज के एक्सपर्ट्स नहीं है, ज्यादातर स्टाफ के लोग हैं, लेकिन उनका होना और उनका कॉन्टेक्ट रखना पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ नाकाबिल बर्दाश्त है.
हम भारत चलते हैं जहां से सीनियर सहाफी और सियासी तजयाकार कमर आगा ने हमें ज्वाइन किया है. आगा साहब, ये बताएं, आपने भी देखा होगा कि पिछले दिनों भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान के अंदर की सूरत हाल की भी तनकीद की. फिर पिछले दिनों हमने क्वेटा में देखा एक जबरदस्त धमाका हुआ और पुलिस कैडेट्स जो हैं हलाक हुए हैं. अभी तक तो पाकिस्तान ने वाज़े अंदाज में नहीं कहा कि भारत ने किया है, लेकिन शक व शुभात हैं. इस लिहाज से अभी आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है उसको आप किस निगाह से देखते हैं?
कई चीजें हैं. पहली बात तो ये कि जो जिन लोगों ने वहां पे पुलिस एकेडमी पे अटैक किया था वो वहीं के टेररिस्ट हैं, और उन्हीं के टेररिस्ट हैं. उन्हीं ने वहां पे अकेले नहीं, उससे पहले दूसरी जगहों पे भी उन्हीं ने इस तरह की हरकतें की हैं, मासूम बच्चों को भी मारा है, और एक नहीं बल्कि हर दूसरे दिन चौथे दिन बराबर खबरें आती रहती हैं पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें होती हैं. कई मिलिटेंट ग्रुप हैं जिनको पाकिस्तान ने बनाया था, जो पाकिस्तान के इस वक्त खिलाफ हो गए हैं, और वहां पे उनकी बाकायदा लड़ाई चल रही है. इन सब के कहीं ना कहीं रिश्ता तहरीक तालिबान पाकिस्तान या दूसरे तालिबान के अलग अलग ग्रुप्स जो हैं उनके साथ हैं, या स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं वो वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, और वो आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं. उनके खिलाफ बाकायदा ज़र्ब अज़्ब भी चल रही है और उसमें भी लगे हुए हैं मुदल्लिस है. देखिए, जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है वो कोई दूसरा मुल्क वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान यहाँ पे बैठ के, हिंदुस्तान चाहे कि सिंध में भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाएं और सिंध में भी लोग खिलाफ हो जाएं और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी वहाँ पे मिलिटेंसी चलने लगे, फाटा के इलाके में जो हो रहा है वहाँ पे इतनी 50-60-70 हजार पाकिस्तानी फौजें लड़ रही हैं, کہ بھارت کی کوئی امبیسی اس طرح کی حرکتیں کر سکتی ہے, یا بھارت یہاں سے چاہے وہاں پہ کر لے, یا جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں گلگت بلتستان یا ہنزا سے, اکوپائڈ ٹریٹریز کے دوسرے حصے سے, مظفر آباد سے, میر پور میں جو ڈیمانسٹریشن ہو رہے ہیں, یا کوئٹہ میں جو ڈیمانسٹریشن ابھی ہوئے ہیں, وہ کیا ہم لوگ کرا سکتے ہیں کوئی اس طرح کی باتیں؟
لیکن
ایک سیکنڈ پر بولوں گا, پاکستان میں جب بھی انٹرنل سچویشن خراب ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہندوستان کو بلیم کرتا ہے, یہ غلط بات ہے. ان کے یہاں اتنی پرابلمس ہیں, کرائسس ہے, وہ خود سمجھے, اپنے حال کو ٹھیک کرے اور بند کرنا, بلیم کرنا بند کرے.
آپ کے بھی علم میں ہیں آغا صاحب کہ پاکستان کا اور چین کا جو راہداری منصوبہ ہے اس پر بھی بھارت کے جو بیانات آئے ہیں, ظاہر ہے بھارت خوش نہیں نظر آتا اس راہداری منصوبے کے حوالے سے. اس پر بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا خدشات ہیں؟
پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر یہ پلان بنا جا رہا ہے, جہاں سے یہ ون روڈ ون بیلٹ کے تحت جو ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہو رہا ہے وہ اکوپائڈ ٹیریٹریز جو ہے ہندوستان جموں اینڈ کشمیر کی, اس کے اوپر ہو رہا ہے. تو بیسک پہلا اپوزیشن. سیکنڈ اپوزیشن یہ ہے کہ وہاں کے خود لوگ اس کے مخالف ہیں. اس کی وجہ یہ اتنی میگا پروجیکٹ ہے جس میں نہ تو ان کو جاب مل رہی ہے, ایک بڑی تعداد میں چائنیز وہاں کے سیٹل ہو رہے ہیں, اور دوسرے انجینئرس یا اوورسیئرس جو اس میں کام کر رہے ہیں وہ پنجاب سے آ رہے ہیں, اور عام مزدور جو ہے وہ ریکروٹ کیا جا رہا ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس سے, اور اس کی چلتے ہوئے وہاں کی جو کلچر ہے, وہاں کا جو زبان ہے, وہاں کے جو رہن سہن ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں باہر سے لوگ لا کے سیٹل کیے جا رہے ہیں. یہ وہاں پہ نہیں بلکہ یہی شکایت جو ہے وہ بلوچستان میں, گوڈر میں بھی, اور دوسرے شہروں میں جہاں پہ یہ ان کے پروجیکٹ بڑے بڑے لگ رہے ہیں, یا ڈیمس بنا رہے ہیں, یا جہاں پہ بجلی بنانے کا کام چل رہا ہے چائنیز کمپنیز کے ساتھ, اور ایک بڑی تعداد میں پولیس فورس بھی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگائی جا رہی ہے. تو یہ ایک غلط ہے کام ہو رہا ہے, اس کے لیے بھارت کبھی بھی ان کو پرمیشن نہیں دے گا کہ وہ گلگت بلتستان میں اس طرح کی حرکت کریں, اور اس میں اس کی وجہ سے وہاں پہ ڈیموگرافک شفٹ جو ہونے والا ہے وہ اس کے خلاف ہے. بھارت ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہے, اگر پاکستان میں چائنا ڈیولپ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس ڈیولپمنٹ کو کے نام پہ وہ پیسہ انویسٹ کر کے پاکستان کو یوز کرانا چاہتے ہیں بھارت کے خلاف, تو اس کے اوپر آبجیکشن ہے. وہ وہاں پہ بھی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی انہیں اسی طرح کیا کہ ایڈ دے کے ڈیولپمنٹ کے نام پہ ان کو اینٹی انڈیا کام وہاں پہ کرنا شروع کیا انڈیا کے خلاف. اس سے آبجیکشن ہے ہم کو نہیں بلکہ اوروں کو بھی ہے.
مہر صاحب, گلگت بلتستان تو پاکستان کے اندر ہے, اور جس کشمیر کے بارے میں قمر آغا بات کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کو پاکستان آزاد کشمیر مانتا ہے, ایسے میں آپ کے خیال میں بھارت کے جو اعتراضات ہیں اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟
جی, میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان میں تین میگا پروجیکٹس بنے ہیں, وارست, منگلا اور تویلا, اور یہ تینوں کے تینوں فارنرز نے بنایا ہے. وارست کو کینیڈینز نے بنایا ہے, منگلا کو بنایا امیرکنز نے, اور تبیلا کو بنایا اٹالینز نے. تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر چائنیز آتے ہماری روڈز اور بریجز بنائیں گے تو اس میں ہندوستان کی سوورنٹی یا سیکیورٹی کو کیا خطرہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں میوٹنی ہوئی تھی 1947 میں, اور وہ آزاد ہوئے تھے, اور وہ اس وقت بھی پاکستان کا حصہ ہیں اور پاکستان کا حصہ رہیں گے. اور چائنا کا جو یہ ٹرانزٹ روٹس بن رہے ہیں, جو بریجز بن رہے ہیں, جو روڈز بن رہے ہیں, اس سے ہندوستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. کسی جس دن ہندوستان کا چینج آف ہارٹ ہوا تو سب سے پہلے بارڈر ہمارا واہگہ پہ کھلے گا, اور واہگہ کی جو پاکستان کے اندر مین سی پیک کی اپوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سب چیزیں ہندوستان کے لیے کر رہے ہیں. ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ واہگہ کو انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے کھولا جائے, اور وہ ہندوستان کو فائدہ ہوگا, اس میں ہندوستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ گلگت بلتستان میں لیبر نہیں ہے اور پنجاب سے لیبر گئی, لیبر تو ساری دنیا سے آئے گی، انجینئر ساری دنیا سے ریکروٹ ہوں گے، یہ ون ورلڈ ہے. یہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ، ہندوستان بڑا ملک ہے، ہندوستان کا ایک صدیوں کا کلچر ہے، تو یہ اتنے کنزرویٹو، اتنے شارٹ سائٹڈ لوگ کیوں ہو گئے؟ جب جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ گلگت بلتستان یا دوسری جگہ، وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ترقی ہو، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ترقی ایسی ہے جس میں لوکل ریسورسز استعمال کیے جائیں اور لوکل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا جائے. وہاں پہ میسو قسم کی منرلز ہیں، میسو قسم کا ایگریکلچر پروڈیوس، دنیا کا بیسٹ ڈرائی فروٹ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس کو ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے جب تک وہاں پہ ریڈ رول کنیکشن نہ ہو. تو یہ چیزیں ہندوستان کو ہیلپ کریں گی، ہندوستان کو پنچ نہیں کریں گی.
اچھا، آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں. ہمارے ساتھ مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر ہیں جو اسلام آباد میں ہیں، بھارت میں اور نئی دہلی میں ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا. بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے، ان کو بھی لیتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں،
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی، کالرز کو لیتے ہیں اس موضوع پر. بہت مختصر بات کیجئے میاں والی سے مرید خان.
السلام علیکم جناب، بہت خیال خیال کر رہا ہوں. آغا صاحب سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے حکمرانوں کو سمجھائیں کہ جنگوں کے زمانے ختم ہو گئے ہیں. وہاں انڈیا میں آدھی آبادی جو نیچے سوتی ہے، چھت کے بغیر سوتی ہے، لیٹرین کی سہولت نہیں ہے، لوگ جو ہے بھیک مانگتے ہیں، ان کی تعلیم نہیں ہے.
پاکستان کا بھی حال کوئی بہتر نہیں ہے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ہمیں کال کیا ہے کراچی سے حسنین نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی، دو تین باتیں کرنا چاہوں گا اس ٹاپک پہ. کہ جیسے کہ آغا صاحب نے کہا کہ پاکستان میں جو کچھ ایسی آرگنائزیشنس ہیں جو خود پاکستان کے خلاف ہو گئی ہیں، لیکن یہ بھی الزام لگتا ہے کہ ان کو بھی اب انڈیا کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے، جیسے فضل اللہ ہو گیا ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں. اور جب انہوں نے کہا پاکستان کی آرگنائزیشن پہ انہوں نے الزام ڈال دیا، تو یہ کلبھوشن یادو کون تھا جو پکڑا گیا تھا؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ دونوں ملک جب ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں، تو ایک دفعہ اگر اس مسئلے کو سیٹل کر دیں اور کھل کے ایک دوسرے کے خلاف ثبوت لے کے آئیں، تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ کون کس حد تک مداخلت کر رہا ہے کس کے ملک میں، تاکہ ایک دفعہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور دونوں ملک پہ کوئی حل نکال لیں اس کا، تاکہ امن سے رہ سکیں.
جی، سوات سے ہمیں کال کیا ہے ضیاء اللہ نے. جی، کہیے جلدی سے کہیے. جی، کہیے جلدی سے کہیے، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. اچھا، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں. کوہاٹ سے کال کیا ہے سلمان بٹ نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
جناب. یہ جو قمر آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پیدا کیے ہوئے یہ جو لوگ ٹیررسٹ کو یہ تنگ کریں، یہ ہر مطلب ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لوگ ہم کو مارے. را میں اس کا بالکل ہاتھ ہے اور یہ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اسکردو سے کال کیا ہے ابراہیم نے. ابراہیم اسکردو سے. اچھا اسکردو. جی، کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ جو آغا صاحب جو کہہ رہے بالکل غلط کہہ رہے جناب. آپ یہاں اسکردو وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو اس کے گلگت بلتستان میں جو یہاں جو پاکستان کے جھنڈے جب قبروں پہ نظر آ جاتے، پھر ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ ان پر تہمت نہ لگائے. ان ہندوستان والوں کو تو برباد خدا کرے گا انشاءاللہ. ہمارے افواج پاکستان کو صحیح سلامت رکھے. میرے جنرل جنرل آئے شریف کو عمر دراز کرے. انشاءاللہ شاء منہ تو جواب دے رہے ہیں, ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں گلگت بلتستان والے باجی.
اچھا آپ کی بات ہم نے سن لی. ہم اگر اور کالز آتے ہیں تو ہم لیتے ہیں. رفیق نے کال کیا ہے آزاد کشمیر سے. جی جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اچھا میں آغا صاحب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہے کہ انڈیا پاکستان میں دہشت گردی نہیں کر رہا. یہ جو کلبھوشن یادو جو پکڑا گیا ہے اور پھر مودی صاحب جو کہہ رہے کہ بلوچستان کی بات کر رہے بار بار اور یہ دہشت گردی نہیں کرا رہے تو اور کیا ہو رہا ہے یہ.
اچھا یقیناً بہت سارے
سوال ہے ہمارا.
ہاں بالکل بالکل
اور لازمی پوچھنا.
بالکل
دینا چاہیے ان کو.
بالکل بالکل ان کو بالکل موقع دیں گے.
جی
شاکر شمیم نے کال کیا ہے اسلام آباد سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم یہ قبر صاحب کی بات میں نے سنی, انتہائی افسوس ہوا کہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے. گلگت بلتستان کے عوام نے بغیر بیرونی امداد کے اس علاقے کو آزاد کرایا اور پاکستان میں شامل ہوئے. وہاں پر اس سڑک کی وجہ سے خاصا ایک انقلاب آئے گا. وہاں کے مقامی لوگوں کو ملازمتیں بھی مل رہی ہیں, لیبر بھی انگیج ہو رہی ہے, انڈسٹریل زون بھی بنیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا تو کسی ان کو ایک آنکھ نہیں باتا پاکستان کی ترقی.
وہاں
کی انوالومنٹ جو ہے بالکل آیا ہے.
شکریہ.
اس میں میں کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے دس باقاعدہ اس کے ثبوت بھی موجود ہے.
ہمیں کال کیا ہے علی نواز نے سندھ سے.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں یہی کہوں گا عمران کی طرح مودی کو بھی سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے اور یہ صبر اور تحمل سے دونوں حکومتوں کو جو ہے کام کرنا پڑے.
بڑی اچھی بات کی آپ نے, کیونکہ دونوں ملک کے عوام غریب ہیں اور ظاہر ہے سفر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. ہم دونوں حضرات کو موقع بھی دیں گے, لیکن ایاز محمود نے کال کیا ہے راولپنڈی سے. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب
اچھا ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہمیں بہت سارے کالز آ رہے ہیں لیکن ہم کیونکہ عنقریب اس سیگمنٹ کو ختم کریں گے. غلام خان خٹک سے کال کیا ہے غلام خان نے. جی جناب جلدی سے کہیے.
جی اٹک سے کال کیا ہے.
اچھا جی
میڈم عرض یہ ہے کہ یہ جو چل رہا ہے نا پروگرام کہ انڈیا بھوکا ہے پاکستان بھوکا ہے.
ہاں جی
دیکھیں میں آپ کو یہ گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں غربت بالکل بھی نہیں ہے. کبھی آپ اٹک میں آ کے ٹریفک کوئی دیکھ لیں تو آپ کو شاید امریکہ کی ٹریفک بھی بھول جائیں. اس لیے یہ ڈنڈورا نہیں ہے. البتہ اب یہ منافع کیا ہے ایک دوسرے کو مارنے کی یہ کوشش ہے. ان کو بھوکا رکھو ان کو بھوکا کرو. تو انڈیا کو تو یہ بات بہت پسند ہے کہ اندر اندر سے کام چلتا رہے تو اس کی فوجیں بھی بچ جائیں اور وہ سرخرو بھی ہوں. یہ بات صرف یہی ہے اور کچھ بھی نہیں.
لقمان نے کال کیا ہے آزاد کشمیر سے. جی جی کہیے.
ہلو.
جی جی کہیے.
ہلو.
جی جی آزاد کشمیر سے لقمان.
جی جی
جی کہیے.
جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان ہے نا ابھی
جی جی
تو فل فور کشمیر چھوڑ دے, اس کے علاوہ اس کا بچنا مشکل ہے.
اچھا بہت
مہربانی. شکریہ.
بہت شکریہ آغا صاحب, کیونکہ بہت سارے سوالات آپ سے منسوب تھے, اگر جواب میں آپ کچھ کہنا چاہیں.
دیکھیے بہت سی باتیں کہیں اور زیادہ تر مجھے سے ان لوگوں نے کہیں. کئی چیزیں ہیں. گلگت بلتستان کو پورا یہاں پہ جموں کشمیر کے لوگ اور یہاں کی حکومت کشمیر کا ایک حصہ مانتی ہے. وہ اکوپائیڈ ٹیریٹری کی طرح مانا جاتا ہے اور اس کے اوپر فکر یہاں پہ لوگوں کو یہ ہے جس میں مسلمانوں کو بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں باہر سے لوگ ان پروجیکٹس میں انڈسٹریل زون میں اور وہاں پہ جو لائے جا رہے ہیں بسائے جا رہے ہیں ان سے وہاں کی لینگویج کلچر اور اس کو بہت اثر پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ کافی ٹینشن ہو گیا ہے اور وہاں پہ سیکٹیرین ٹینشن بھی لگاتار بڑھ رہا ہے. سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ہندوستان کو یہ لوگ بلیم کرتے ہیں کہ ہر چیز جو بھی وہاں انٹرنل کرائسس آتی ہے چاہے اکنامک ہو چاہے پولیٹیکل ہو یا اس کے لیے بلیم کیا جاتا ہے. میرا پھر میں یہی کہوں گا اتنا بڑا موومنٹ کوئی باہر کا ملک یا کوئی خفیہ ایجنسی وہاں پہ نہیں کھڑی کر سکتی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسی وجہ سے پاکستان آئسولیٹ ہو چکا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ریجن کے اندر. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہی ہے کہ آئسولیشن ہو گیا ہے اور انہیں نے ڈان اخبار میں چھپی تھی. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر بہت زمانے سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم کو رستہ دے دے ہم ایران اور افغانستان جا سکیں جو پہلا پرانا ہمارا روٹ تھا ٹرین کنیکٹیویٹی تھی جو انہیں نے بند کر دی. اب ہم کو اس کنیکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بھارت اب چابہار میں ایک اپنا پورٹ ایک پورٹ بنا رہا ہے اور چابہار پورٹ جو ہے کل 700-800 کلو میٹر دور ہے کانڈلا پورٹ گجرات سے اور ہمارا 3-4 دن میں ہم کور کریں گے اس ایریا کو اور ہم اس کو افغانستان سے بھی کنیکٹ کر رہے ہیں اور ایران اس کو سینٹرل ایشیا سے بھی وہ آلموسٹ جوڑ چکا ہے وہاں سے ہماری کنیکٹیویٹی ہم افغانستان کو ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کو لے جا کے کنیکٹ کر دیں گے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے. ہماری ریل کنیکٹیویٹی پوری ہے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو کنیکٹیویٹی نہیں ہے وہاں پہ روڈ اور ریل کنیکٹیویٹی بنگلہ دیش اور ان سب سے لگاتار بن رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو پورا سینٹرل ایشیا اس روٹ سے کنیکٹ ہو جائے گا. تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم واگھا میں اب پہلے ہمارا بہت انٹرسٹ تھا لیکن اب وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تیسری چیز یہ کہ ہم چاہتے ہیں بھارت کے لوگ چاہتے ہیں بھارت کی سرکار چاہتی ہے کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو پاکستان ایک ترقی کرے اسٹرانگ پاکستان ہوگا اسٹیبل پاکستان ہوگا وہ بھارت کے انٹرسٹ میں ہوگا اور ہم لوگ چاہتے تھے کہ پورے ساؤتھ ایشیا کا اکنامک انٹیگریشن ہو اور ساؤتھ ایشیا کا انٹیگریشن اکنامک انٹیگریشن سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ہو جائے گا. تو یہ پورا جو خطہ ہے یہ تینوں خطہ جہاں پہ کافی غربت ہے یہ غربت دور ہو جائے گی. اکیلے اکیلے ملک ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ سب مل کے اپنے ریسورسز پول کریں اور ترقی کریں ہماری پلان. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان ایسا نہیں سوچتا. اس کا اپنا الگ ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈے کی وجہ سے پاکستان آج اس وقت اتنی بڑی کرائسس میں ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ ہو رہا ہے. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ملیٹنسی کو یا دہشت کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. اس کو پاکستان بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. ان کے یہاں بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے بھلے ہمارے
اور ہمارا اگلا سیگمنٹ بھی یہی ہوگا کہ دفاع پاکستان کاؤنسل کی ممبران نے اسلام آباد میں ریلی کی تھی. لیکن میں مشتاق مہر کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں جانے سے پہلے. مشتاق صاحب, نظر آتا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں اٹل ہیں اپنے موقف میں. کوئی رستہ دیکھتے ہیں اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے؟
جی بہت مہربانی. میں ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ہر بات کو ریبٹ کرتا رد کرتا. میں تو صرف حکومت کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں ڈپلومیٹ ہوں. حکومت کی ضرورت پہ ہندوستان نے مودی صاحب کے آنے کے بعد حت المقدور کوشش کی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح تباہ کیا جائے, پاکستان کے انٹرنل کوہین کو ختم کیا جائے, پاکستان کو کے ارد گرد گھیرا بنایا جائے, پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے اور پاکستان کے جو بھی ایڈوانٹیجز ہیں ان کو ختم کیا جائے. پاکستان کی جو چائنا کی ون روڈ ون بیلٹ کا منصوبہ ہے یہ گیم چینجر ہے. اس سے چائنا اور پاکستان کا بہت بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہوگا اور اگر ہم اس کو ہندوستان تک ایکسٹینڈ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری ایشیاٹک ریجن کا مقدر بدل جائے گا. ہندوستان اس کے برعکس اس کو نہیں چاہتا. ہندوستان تو سار کو بھی ختم کرنا چاہ رہا ہے. اب انہوں نے ہندوستان میں بنگلہ دیش بھوٹان नेपाल बर्मा और थाईलैंड को इकट्ठा करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की है और हिंदुस्तान एशिया पैसिफिक का जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है उसमें मेंबर होना चाहता है और वो पैसिफिक कम्युनिटी में जाना चाहता है। हिंदुस्तान जो है अब इंडियन ओशन को अपने कब्जे में लेना चाहता है, उसे कंट्रोल करना चाहता है, तो उसका जो बिल्कुल जो ओरिएंटेशन जिसे कहते हैं ना, वो पहले जो साउथ की ओरिएंटेशन थी, साउथ एशिया की ओरिएंटेशन थी, वो खत्म हो गया। पाकिस्तान में उसने एक आयरन कर्टन बना दिए, बर्लिन वॉल बना दिए और पाकिस्तान को बिल्कुल अलहदा करना चाहते हैं। ईरान को पेट्रो डॉलर की वजह से डेवलप करना चाहते हैं कि वो सेंट्रल एशिया की एक्सेस उनकी नहीं है और ये चार बहार से जरूर जाए। हमें तो खुशी होगी कि ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक है, चार बहार को हम भी इस्तेमाल करेंगे वहां पे। हमारी भी हमारा तो मिडिल ईस्ट यानी सपोर्ट ग्रुप पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट और ईरान है और हम अतुल मकदूर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की हुकूमत कोशिश करेगी कि हिंदुस्तान के साथ हमारे नॉर्मल हालात रहें और उसमें मुश्किल पैदा ना हों।
अच्छा, बहुत शुक्रिया, तफसील से हमने बात की। हमारे साथ थे तुर्की में पाकिस्तान के साबिक सफीर मुश्ताक महर और भारत से थे सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़िया कार कमर आगा। इस वक्त हम ब्रेक लेते हैं।
प्रोग्राम खताब के हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urdu letters@voanews.com। खत आपके।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं। हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। हमारे पास क्योंकि वक्त कम है तो हम रिपोर्ट नहीं चलाते, लेकिन क्योंकि प्रोफेसर मेहदी हसन हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे हम एक कमेंट लेंगे इस पर। मेहदी हसन साहब, आपके इल्म में है कि वजीर दाखला चौधरी निसार ने सरकार के इस फैसले का दिफा किया, जिसके तहत दिफाए पाकिस्तान काउंसिल ने पिछले हफ्ते पंजाब के अंदर एक रैली निकाली थी, इस्लामाबाद में इज्तिमा किया था और इस इज्तिमा में बताया जा रहा है कि अहले सुन्नत वल जमात के भी लोग थे। आप जानते हैं कि ये सिपा सहाबा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि एक तरफ तो ज़र्ब अज़ब हुआ और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, तो दूसरी तरफ इन लोगों को खुले आम जलसे करने की एक इजाज़त है?
देखिए, इसमें बात यह है कि मैं बहुत दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, अपने कॉलम में भी कहा है कि हमारे यहाँ रिलीजियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और हर चीज़ को, सियासत को, तिजारत को, पॉलिसीज को मज़हब के हवाले से देखने का रिवाज आम हो गया है। मौजूदा पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक नहीं है, ये जियाउल हक के विजन के मुताबिक चल रहा है। और हमारी जो हुकुमरान जमात है वो क्योंकि जियाउल हक की बनाई हुई जमात है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, जियाउल हक के इंतकाल के बाद उनके बरसियों पे 3 दफ़ा उन्होंने ये खड़े होके कहा उनके मज़ार पे کہ وہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ضیاء الحق کا مشن پورا کریں گے. جہاں تک ان کی طاقت کا تعلق ہے وہ پنجاب سے ہے, پنجاب ان کا بیس ہے, اور پنجاب میں جو ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں وہ بین ہونے کے بعد بھی نام بدل کے یا تو کام کر رہی ہیں, یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بین ہوئی بھی آرگنائزیشنز کے لیڈرز کو اور ورکرز کو کسی کو نہیں پکڑا گیا یا روکا نہیں گیا. ہمارے پاس ایک مثال ہے, جب 1953-54 میں کمیونسٹ پارٹی بین ہوئی تھی پاکستان میں, تو اس کے بے شمار لیڈر اور ورکر جو ہیں وہ کئی سالوں تک ٹارچر سیل میں قلعے کے اور جیلوں میں بند رہے تھے. جب آپ کسی آرگنائزیشن کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں تو اس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو ورکرز ہیں اور جو لیڈرز ہیں, ان کے خلاف ایکشن بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا, یا صرف آرگنائزیشن کا نام بین کر دینا کافی ہے؟ تو جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے اس میں بے شمار ایسی آرگنائزیشن ہیں, ابھی ایک اطلاع کے مطابق تقریباً 63 ایسی جماعتیں ہیں جو مذہب کے نام پہ سیاست کرتی ہیں, پیسے جمع کرتی ہیں, اور ان کی پالیسیز جو ہیں وہ انتہا پسندی کے زمرے میں شامل کی جا سکتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریلیجیوسٹی پہ جب تک قابو نہیں پایا جائے گا, ریلیجیوسٹی سے میرا مطلب ہے مذہب کا فلسفہ نہیں بلکہ مذہب کی نمائش میں ہم زیادہ بلیو کرنے لگے ہیں اور ہر چیز کو مذہب کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اور یہ لیسن ہم نے تاریخ کا بھلا دیا ہے کہ جب بھی سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کیا گیا تاریخ میں, وہ خواہ کرسچینٹی ہو, خواہ وہ اسلام ہو, خواہ وہ ہندوازم ہو, جب بھی مذہب استعمال ہوا ہے سیاست کے لیے اس کا نتیجہ ہمیشہ وائلنس کے شکل میں نکلتا ہے. ہم نے اس کو بھلا دیا ہے اور ہم ہر چیز کو پاکستان میں مذہب کے حوالے سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. تو جس آرگنائزیشن کا آپ نے حوالہ دیا ہے اسلام آباد میں جو جلسہ ہوا, اس کو اجازت جو ہے وہ موجودہ حکومت کی پالیسی کے مطابق ہے, خواہ وہ اس کا کوئی جواز پیش کریں, جسٹیفیکیشن کوئی بھی دیتے رہیں, لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ موجودہ حکومت کی پالیسیز وہ ہیں جو جنرل ضیاء الحق 11 سال تک اس ملک میں فالو کرتے رہے تھے. یہ ضیاء الحق کا پاکستان ہے, یہ محمد علی جناح کا پاکستان نہیں.
جی ہاں, اور ہمیں علم ہے کہ یہی لوگ دہشت گردی میں بھی ملوث ہوتے ہیں, لیکن اس پر ہم یقیناً دوبارہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ تھے پروفیسر مہدی.
دیکھیے, میں نے جیسا کہا کہ یہ تو تاریخ کا سبق ہے کہ جب بھی سیاست کو مذہب کے حوالے سے دیکھیں گے, خواہ وہ آپ 1500 سال پہلے کی بات کر لیں, آپ 2000 سال پہلے کی بات کر لیں, چند سو سال پہلے کی بات کر لیں, بے شمار مثالیں ہیں. آخری مثال جو ہے وہ 1947 کے تقسیم ہندوستان کی ہے, جس میں مذہب کے نام پہ 1,00,000 آدمی قتل ہو گئے, 50,000 عورتیں بے حرمت ہوئی, ان کو اغوا کر لیا گیا. یہ تمام چیزیں مذہب کے نام پہ ہوئی تھی نا, کیونکہ سیاست کو مذہب کے حوالے سے دیکھا جا رہا تھا. جی
مہدی حسن صاحب, بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اس موڑ پہ, کیونکہ ہمیں اگلے سیگمنٹس پہ جانا ہے. ہمارے ساتھ تھے انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن. اس وقت ہم بریک لیے بغیر ایک اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں. آج پاکستان کے اندر کئی حادثات ہوئے ہیں, اور اس میں ایک بڑا خوفناک حادثہ ہوا ہے کراچی میں, جس میں 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرائی ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان ریلوے ورکرز فیڈریشن کے سابق صدر منظور رضی نے. منظور رضی, آپ کو خوش آمدید. آپ کچھ ہمیں تفصیل بتا سکتے ہیں؟ جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں وہ یہ کہ فرید ایکسپریس اور زکریہ ایکسپریس جو ہیں وہ کراچی میں ٹکرائیں, اور پتہ چلا ہے کہ کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. تو کیا پتہ چلا ہے کہ یہ جو زکریہ ایکسپریس کے جو ڈرائیور تھے انہوں نے سگنل توڑا تھا, اور اگر سگنل توڑا تھا تو کیوں توڑا؟
دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ ڈاؤن ٹریک پہ دونوں گاڑیاں آ رہی تھی, پہلے فرید ایکسپریس جی کو ایک گھنٹہ لیٹ تھی, ورنہ 6:40 پہ اس کو کراچی سینٹ پہنچتا سٹی پہنچنا تھا. فرید ایکسپریس آگے تھی اور وہ آ کے جمعہ گوٹ اسٹیشن پہ کھڑی ہو گئی. حالانکہ جمعہ گوٹ اسٹیشن تو اس کا اسٹاپ نہیں ہے, لیکن وہ کھڑی ہو گئی اور دھابے جی کے بعد سگنل ملا اس کو, جو یہ ہمارا ذکری ایکسپریس کا ڈرائیور ہے وہ تیز آ رہا تھا. ہماری گاڑیاں جتنی بھی آتی ہیں اندرون ملک سے وہ زیادہ تر لانڈی اسٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہیں اڈی گوٹ پہ, باقی نہ بن قاسم پر ہوتی ہوں تو نہ یہ اپنا جمعہ گوٹ پہ. وہ آ رہا تھا, اس کا کہنا یہ ہے ڈرائیور کا کہ بھائی مجھے تو کلیئر سگنل ملا اور میں فل اسپیڈ میں تھا, جب میں نے دیکھا سامنے گاڑی کھڑی ہے تو میں نے ایمرجنسی بریک لگانے کی کوشش کی, لیکن زوردار دھماکے کے ساتھ جو ہے یہ جو فرید ایکسپریس کھڑی ہوئی تھی اس پہ ذکری ایکسپریس کا انجن اور گاڑی آ کے ٹکرا گئی, جس کی وجہ سے فرید ایکسپریس کی دو بوگیاں جو پچھلی بوگیاں تھیں وہ الٹ گئی اور اس میں سے کافی لوگ زخمی ہو گئے اور کافی لوگ جاں باق بھی ہو گئے. ذکری ایکسپریس کے جو ڈرائیور تھے ان کا تعلق تھا اصل میں روڑی سے, وہ روڑی سے کراچی آ رہے تھے, ان کا نام ہے محمد رفیق, اور جو ریلوے کا انجن تھا جو لے کر آ رہا تھا اس کا نمبر ہے 8229. اسی طرح فرید ایکسپریس کا جو ڈرائیور ہے وہ کراچی سے تعلق رکھتا تھا, اس کا انجن نمبر ہے 8206. تو یہ ٹکرا ہے, لیکن اس ڈرائیور کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا. جو ذکریہ کا ڈرائیور تھا جس کا تعلق روڑی سے تھا, نام محمد رفیق ہے, وہ اور اس کا اسسٹنٹ ڈرائیور شدید زخمی ہو گئے, انہیں حسن ہاسپٹل میں لایا گیا.
اچھا,
جو اب تک کیجولٹی ہے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے جہاں پاک ہوئے 21 افراد ہیں. ہمارے ریلوے کے وزیر سعد رفیق بھی جناح سے بھی پہنچ گئے ہیں اور 70 کے قریب جو ہیں وہ زخمی حالات میں ہیں, تو ان کی بھی دیکھ بھال جناح سے بھی کی جا رہی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھو سگنل سسٹم ہمارا آٹومیٹک ہے, پہلے کراچی سے لے کر کے حیدرآباد تک تھا, اب اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے نوابشاہ تک. ایک گاڑی جب کراس ہوتی ہے تو سگنل لال ہو جاتا ہے, جب وہ آگے نکل جاتی ہے تو پھر گرین ہو جاتا ہے.
اچھا,
تو جمعہ گوٹ کے یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا ایک حادثہ ہے, اور یہ کراچی ڈویژن سے لانڈی سے کوئی میرا 2-3 کلومیٹر کے قریب ہے, اور کراچی سے 35 کلومیٹر کے قریب ہے.
یہ بتائیے منظور عزیز صاحب کہ یہ جو زکریا ایکسپریس ہے کیا اس کے بریکس فیل ہو گئے تھے؟ اگر آپ کا کہنا ہے کہ ڈرائیور نے تو کوشش کی روکنے کی, تو کیا کوئی ٹیکنیکی خرابی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ فرید ایکسپریس سے جا کے ٹکرایا؟
نہیں, دیکھیں فرید ایکسپریس والے کے قصور ہے.
اچھا,
جمعہ گوٹ پہ کیوں کھڑا ہوا؟ یا تو اسے ریڈ سگنل ملا ہوگا یا پھر اس کے انجن میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی, حالانکہ انجن تو ہمارے فٹ پارٹ ہے, وہ وہاں کیوں کھڑا ہوا تھا؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ کہ باؤدین ذکریہ جو آگے سے ٹکرائی ہے, جس کا ڈرائیور رفیق تھا, وہ جناب علی تیز آ رہا تھا, اسے جب سامنے دیکھا وہ کہتا ہے کہ مجھے تو گرین سگنل ملا ہوا تھا, مجھے تو لانڈی رکنا تھا, اس سے پہلے جمعہ گوٹ آتا ہے, بن قاسم آتا ہے, بن قاسم بھی کلیئر تھا, بن قاسم کے بعد جمعہ گوٹ آتا ہے. وہاں جب میں نے دیکھا تو ایمرجنسی بریک بھی میں نے لگانے کی کوشش کی, لیکن اسپیڈ تیز تھی جس کی وجہ سے یہ گاڑی اس سے انجن جا کے ٹکرا گیا. تو ایک تو انجن تھوڑا ڈیمیج ہوا, دوسرے جو ذکریا کی بوگی تھی ایک بوگی وہ بھی ڈیمیج ہوئی, اور زخمیوں کو بڑا بڑی دیر کے بعد بھی ہماری کرین وغیرہ, ہمارا سسٹم بڑا خراب ہے, جو کرین ہے جو اس کو اٹھاتی ہے وہ اسٹاف دیر سے آتا ہے, اور صبح کا ٹائم تھا لوگ سو بھی رہے تھے, تو وہ جناب 7:30 بجے کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے.
اچھا, وہ
لوگ گر پڑے, اس میں 21 جو ہے وہ جہاں باق ہو گئے, باقی 70 کے قریب زخمی ہیں, جناب کے میں سب سے زیادہ ہیں, اور جو ڈرائیور وغیرہ جو ہمارے اور گارڈ زخمی ہوئے ریلوے کے حسن اسپتال کراچی کینٹ میں داخل ہے.
اچھا, یہ اچھا, بہت شکریہ, اس کو ہم فالو کریں گے, ظاہر ہے دیکھیں گے کہ اگر کوئی تحقیقاتی کمیشن بنتا ہے اور کون ذمہ داری قبول کرتا ہے. ہمارے ساتھ تھے پاکستان ریلوے ورکرز فیڈریشن کے سابق صدر منظور رضی, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اور کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے لہٰذا ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی جاتے ہیں, وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ کچھ اور ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں. پنجاب میں ہم نے سنا ہے کہ تقریباً 9 افراد ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے, کیونکہ لاہور اسلام آباد موٹر وے جو ہے حافظ آباد کے قریب, وہاں بڑا دھند تھا اور جس کی وجہ سے ہم سن رہے ہیں کہ کئی لوگ ہلاک ہوئے ہیں. ہمیں اس سلسلے میں ابھی ابھی جوائن کیا ہے ایک ماحولیات کے ماہر اور سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے افسر ناصر پنور نے. ناصر پنور, آپ کو خوش آمدید.
جی مہربانی.
تو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کراچی میں بھی یہ ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہوا, آپ کو معلوم ہے بہت لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں, لیکن کیونکہ لاہور میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کا جو تعلق ہے وہ ماحولیات سے ہے. آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیوں کر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, کیونکہ دن پر دن ہم سنتے ہیں کہ لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ دھند چھا جاتی ہے, وجوہات بیان کیجیے.
تقریباً یہ ہر سال جو ہے جیسے سردیوں کی موسم شروع ہوتی ہے تو پورے جو پنجاب ہے اور اس کے میدانی علاقے ہیں اس کو سموگ جو ہے وہ اپنے جکڑ میں لے لیتا ہے, اور جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ہوا میں موجود آلودگی ہے, اور انسانی جو سرگرمیاں ہیں مختلف جو ہم کرتے ہیں زمین پہ, اور اس میں اس سے جو ہے فضا میں موجود جو آلودہ ہوا ہے وہ جو دھواں ہے جو پیدا ہم کرتے ہیں وہ اسے جا کے ملتا ہے, تو اس سے جو ہے سموگ پیدا ہوتی ہے جو دھند اور غرد و غبار جو ہے وہ زیادہ جو ہے مسائل پیدا کر رہی ہے, اور یہ سلسلہ جو ہے پچھلے کئی سالوں سے شدت اختیار کر رہا ہے, اور اس میں جو ہماری صنعتیں ہیں اس سے نکلنے والا دھواں بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اور گاڑیاں جو ہیں اس سے اس کے نکلنے والا دھواں بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو یہ صورتحال کو مزید خراب کر رہے ہیں. کیونکہ اور اس کے علاوہ کچھ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ بھارت میں کوئلے پہ چلنے والی جو صنعتیں ہیں اس سے نکلنے والا دھواں بھی پاکستانی حدود میں داخل ہو جاتا ہے, تو اس سے جو ہے صورتحال خراب ہو رہی ہے ہر سال. اور ہمارے ہاں جو ماحولیاتی اسٹینڈرڈس ہیں خاص طور پہ جو صنعتیں ہیں اس سے جو اخراج ہوتا ہے دھوئیں کا وہ بنائے تو گئے ہیں, لیکن اس میں اس کی جو انفورسمنٹ ہے اور اس عمل درآمد ہے اس حوالے سے ہمیں جو ہے پیش رفت کرنی چاہیے. اور جو پورے جو ہماری اور پاکستان کا آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے اربنائزیشن اور شہری اور ان پلانڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے, تو اس سے جو ہے زیادہ لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں اور ہمارا ماحول بھی متاثر ہو رہا ہے.
ناصر پنور, دو تین منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, ہمیں کچھ کالز آئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ذرا وقت دیں. کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں میاں والی سے راشد, اور راشد اسی موضوع پہ بات کیجیے گا.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی راشد بات کر رہا ہوں ضلع میاں والی سے, پہلی بار اب آپ کے پروگرام میں وائس آف امریکہ میں کال کر رہا ہوں.
اچھا شکریہ.
کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کو کوڈ بھی ملانا ہے یا نہیں ملانا, تو آج ویسے ملایا تو کوڈ نہیں ملانا پاکستان کا.
اچھا اچھا شکریہ.
ٹھیک ہے
جی جی.
اب میں یہ کہنا چاہوں گا حادثات کے بارے میں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے حادثات جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لاپرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں میرے خیال میں. اگر بندہ لاپرواہی نہ کرے تو یہ کبھی بھی نہ واقع ہوں.
بالکل.
اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں بہت ہی بہترین ہوتے ہیں, میں سنتا ہوں, لیکن بس وہ کبھی کبھی ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے یا کال نہیں ملتی, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری کال بھی ملی, اور بہت بہت شکریہ.
بہت شکریہ آپ کا. اور مردان سے ہی کال کیا ہے حبیب نے.
السلام علیکم بھائی.
وعلیکم السلام.
پہلے موضوع کے بارے میں ایک شعر بتاتا ہوں. شیخ برہمن سے لاکھ برتے دوستی, بے بجن گائے مندر سے ٹکا ملتا نہیں. بس دوستی تو ہندوستان نہیں کرتی ہمارے پاکستان کے ساتھ, وہ دشمنی پر تلا ہوا ہے. اور آلودگی جو ہے نا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوتی ہے, اگر لوگ یعنی ماحول کا خیال رکھے تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا.
بہت شکریہ, کیونکہ اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ایک ماحولیات کے ماہر ناصر پنور, جو سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے افسر ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع انتہائی اہم ہے کیونکہ اگلے منگل کو یعنی کہ نومبر کی 8 تاریخ کو یہاں امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوں گے. اس سلسلے میں ہمیں ایک سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار اکبر جمال نے جوائن کیا ہے. اور جمال صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی تھینک یو.
آپ بتائیے, آپ کالمز بھی لکھتے ہیں اور کوئی پیشن گوئی بھی آپ کر سکتے ہیں. اس وقت ہم سن رہے ہیں کہ دونوں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو ریس ہے وہ بڑی ٹائٹ ہو رہی ہے. اگر آپ کو پیشن گوئی کرنی پڑے تو کیا کہیں گے؟
دیکھیں ابھی صورتحال ایسی ہے, کلنٹن کی جو پوزیشن ہے وہ 43.3 ہے, ٹرمپ کی بعض ریاستوں میں 43.6 ہے, بہت کلوز ہے. لیکن اس میں ایک سچویشن یہ لگ رہی ہے کہ جب اتنی کلوز الیکشن ہوتا ہے تو اس میں الیکشن کے بعد کی صورتحال ایک دوسرے پر ایلیگیشن لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں بددیانتی ہوئی ہے, وہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے, ان ریاستوں میں ریگنگ ہوئی, تو یہ ایک اچھی صورتحال نہیں ہوگی.
یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جسے کہا ہے کہ اپنے جو آخری ڈیبیٹ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں اس وقت بتاؤں گا کہ اگر میں نتائج قبول کرتا ہوں یا نہیں. ایسے میں یہ اس طرح کی صورتحال تو امریکہ میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. ایسے میں آپ کے خیال میں کیا ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آ جائیں گے, کیا ہوگا؟
جی دیکھیں ابھی جو مختلف ذرائع سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بعض قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آلریڈی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کا وائلنس متوقع ہے. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال, میں بھی یہاں پہ مانیٹر کر رہا ہوں تقریباً 20 سالوں سے الیکشن کو, کبھی اس طرح کی صورتحال سامنے نظر نہیں آئی ہے. اچھا اب ایک اور سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرے خیال سے دونوں میں سے کوئی بھی 270 الیکٹورل ووٹ حاصل نہ کر سکے. اس صورت میں جو ہے پھر ہاؤس ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا صورتحال ہوتی, اس میں ایک الگ آپس کی چپلش جو ہے ایک دوسرے پہ ایلیگیشن جو ہے نا مزید بڑھ سکتا ہے.
جمال صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ کچھ کالز آئی ہیں پاکستان سے, وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. پنجاب سے کال کیا ہے شیر خان نے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
ہلو.
جی جی کہیے, آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل صاف شیر خان جی. اچھا ان کی اتفاق سے ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اور اشرف نے کال کیا ہے محمد ایجنسی سے.
ہلو.
جی جی کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی ایک تو ان مہمان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو الیکٹرل ووٹ ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟
اچھا اچھا سوال ہے.
جی جو دوسرا یہ کہ یہ جو امریکہ کے انتخابات ہیں یہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہے جس کے پاس پیسے چاہے وہ گدا بکری بیل ہو بس وہ ممبر ہو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں.
بڑی
امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے.
اچھا اور بنو سے کال کیا ہے ایک کالر محمد نے. جی جناب. اچھا شاید ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. کامیاب بنگش نے کال کیا ہے کوہاٹ سے. کوہاٹ سے کامیاب بنگش.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دیکھو جب بھی دو دوست ہوتے ہیں تو ان کی دوستی کے اثرات تو ایک دوسرے پر پڑتی ہیں. ظاہر ہے پاکستان کا جو دوست ہے امریکہ تو اس کی جو خوبیاں خامی تھی ادھر منتقل ہو گئی ہیں اور امریکہ کی بھی اس طرح پاکستان پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں. تو جو الیکشن پاکستان میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس دفعہ کا جو الیکشن ہے وہ بھی اس کے تقریباً برابر ہی ہے جس طرح اس طرح اثرات ہوتے ہیں. شکریہ موقع دینے کا. شکریہ.
اور محمد خلیل نے کال کیا ہے.
جی جی
جی کہیے کہیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ دنیا میں بڑا فخر تھا کہ امریکہ کے انتخابات جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے جو ہیں وہ نمونہ ہوتے تھے,
लेकिन अभी जो ये कुछ हम देख रहे हैं तो इससे तो बड़ा दिल दुख रहा है कि ये क्या हो रहा है।
बिल्कुल सही है, इसी का जिक्र किया था अकबर जमाल ने। हमें और भी कॉल्स आ रही हैं और कोई अगर ठोस सवाल हो तो जरूर पूछें। ये इलेक्टोरल वोट्स का सवाल बहुत अच्छा था और जरूर हम ये सवाल करेंगे। और मलकंड से कॉल किया है गुल ने।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी जी,
जमाल साहब को बोल बहुत सलाम, क्योंकि बहुत सच सच बात करते हैं। लोगों ने कॉल किया हमसे, पहले अमेरिका और पाकिस्तान को बराबर करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इतना फासला है जैसे जैसा आसमान और जमीन।
अच्छा।
और ये वो पढ़े लिखे लोग, कुछ नहीं होगा, आराम से उसका जो है ना वो इंतखाबात हो जाएगा इंशाल्लाह।
अच्छा।
जो अमेरिका दुनिया में जो रोल अदा कर रहा है, हम जो है ना, हम लोगों को उसका जरूरत है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और चिनार खान, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
चिनार खान, आप
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गिलगित से दिनार खान बोल रहा हूँ।
अच्छा अच्छा
खान नहीं,
अच्छा अच्छा अच्छा, कहिए 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 दिनार खान गिलगित से।
जी ये जो है ना अमेरिका का, जहाँ मेरा 60 साल का उम्र है, अमेरिका का एक साल जो मुंतखब होता है दूसरी दफा भी वो जीत जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि तीसरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी या जो है ना दूसरा पार्टी कभी तीसरी दफा जीता हो?
अच्छा 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 अच्छा, बहुत दिलचस्प। अकबर जमाल, मेरे ख्याल है कि दो बहुत अहम सवालात हैं। एक तो ये इलेक्टोरल वोट्स के बारे में बात कीजिए, और दूसरा आपके इल्म में है कि अगर हिलरी क्लिंटन जीतती हैं तो कई लोगों का ये कहना है कि ये सदर ओबामा का तीसरा टर्म होगा। क्या ऐसा होता रहा है कि डेमोक्रेट्स मुतवातिर जीतते रहे हैं? ये दो सवालात की अगर जवाब दें।
जी, इलेक्ट्रोल वोट का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो सबसे ज्यादा जहाँ पे इलेक्ट्रो वो मुंतखब होते हैं वो उसको अहमियत दी जाती है, उसी उसमें जो है वो वोट काउंट किए जाते हैं, और वो उसमें जो ज्यादातर जो स्विंग स्टेट है जिनको हम यानी के बैटल ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा इसकी अहमियत होती है। और जहां तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि अगर हिलरी क्लिंटन जीत जाती है तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगेगा, उस डोनाल्ड ट्रंप साहब एलिगेशन लगाएंगे कि ये बदयांती हुई है, और ये इस उसमें फिर देखे क्या सूरत हाल होती है। लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा है कि जो एक अजीब और गरीब सूरत हाल है यहाँ की, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है।
बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी हुआ है जैसे कि कॉलर ने पूछा कि डेमोक्रेट्स ने तीन टर्म्स भी लिए हों, जैसे अभी हो शायद हो। जी
जी जी, ये बिल्कुल मुमकिन है। जी बिल्कुल मुमकिन है,
बिल्कुल मुमकिन है। जी हाँ
जी, और जी बिल्कुल मुमकिन है ये।
जी हाँ, और लोग जो हैरत का इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान इतने यकसां नजर आते हैं, इस पर बहुत ही क्विक कमेंट दीजिए।
इलेक्शन के मामले में आप पूछ रही हैं?
जी जी जी,
देखिए इस दफा बिल्कुल कभी ऐसा हुआ नहीं है जो सूरत हाल है, सारी दुनिया मॉनिटर कर रही है। पाकिस्तान में भी एक दूसरे पे इल्जाम, अमेरिका में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक दूसरे पे इस तरीके के इल्जाम पहले से शुरू कर दिए गए हों। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिक के इल्जाम बहुत पहले से, इलेक्शन अभी हुए भी नहीं, वो भी शुरू कर दिए।
बिल्कुल पाकिस्तान की तरह बन गया है, बिल्कुल सही है। हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ। हमारे साथ थे सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़िया कार अकबर जमाल, जो नॉर्थ कैरोलिना में होते हैं। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे चैंग, प्रोड्यूसर गुलरुख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।